السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. الحمدللہ آج ہم حج کے طریقے پر بات کرنے جا رہے ہیں, اس کی اہمیت, افادیت, فضیلت اور طریقہ. 1445 ہجرا ہے اور 2024 ہے. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے, اور جو لوگ جانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پہنچائے, اور تمام لوگوں کا حج حج مبرور اور حج مقبول ہو انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ ہی ہم آغاز کریں گے. پہلے قرآن کی تلاوت سن لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم اس طرح سے کیا کہ قرآن نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, اور پھر ہمیں وہ طریقے سکھائے جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور ہماری روحانی تسکین کا ذریعہ بھی. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذوا عنی مناسککم, حج کے بارے میں اسپیشلی فرمایا تھا کہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہمیں طریقہ بتانے کے لیے, تو آج ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی آسان کی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ اور محفوظ رکھا تاکہ ہم اس پر اس کے مطابق عمل کر سکیں. سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 30 آیات تھی, 26-30. آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے, یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ, یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی, اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں, اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں, خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں, پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا, یعنی تعمیر کعبہ کا مقصد یہی تھا, جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، پھر ایک بار وہ موسم آ رہا ہے، حج کا موسم اور نیکیوں کا موسم۔ الحمدللہ، ابھی ابھی ہم تقریباً، انہیں ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، رمضان کے مہینے سے گزرے، وہ بھی ایک نیکیوں کا موسم تھا، اور اب ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بھی ایک نیکیوں کا موسم ہے۔ اس میں وہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، یعنی ان میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب، یعنی قرآن نازل فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کہ انہوں نے اس قرآن پر چل کر ہمیں تمام طریقے بتائے عبادات کے۔ تو سبحان اللہ، یہ حج ایک ایسی جامع عبادات ہے کہ تقریباً ہمارے جتنے بھی علماء گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے حج نہیں کیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ روزہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے حج نہیں کیا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ نماز سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے، لیکن جب ہم نے حج کر لیا تو تب ہمیں معلوم ہوا کہ حج تو ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں آپ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں آپ جان سے بھی، فزیکلی بھی بہت سٹرگل کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اس میں نمازیں بھی ہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے، اور اس عبادت کو، یعنی حج جو کہ فرض ہے، اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے حج، تو اس حج کو، جو حج فرض کیا گیا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس حج سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی اس کے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا سمجھے کہ کوئی نان مسلم جب مسلمان ہوتا ہے، ریورٹ ہوتا ہے، تو کیسے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی حج حج مبرور کرنے والا ہے کہ اگر وہ حج مبرور کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل وہ سمجھے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حج کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور یقین جانیے کہ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حج ایک بالکل ہی زندگی کو چینج کر دینے والا عمل اور عبادت ہے، یعنی اس سے آپ کی زندگی کا رخ ہی پلٹ جاتا ہے، آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جو سوچ ہے، وہ بالکل پلٹ جاتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ آتے ہیں اور وہاں پر رہ کر جو اسٹرگل آپ کرتے ہیں، تو اس سے زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں پر، یعنی میجورٹی پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کے بعد بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اس کا روحانی اثر پڑتا ہے۔ پہلے ہو سکتا ہے وہ بہت ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہوں یا اطاعت میں پیچھے رہے ہوں، لیکن حج کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی یکسر بدل گئی ہے، الحمدللہ۔ تو ایسی وہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی حج ایک روحانی عبادت بھی ہے، اور روحانی طور پر بھی آپ کو چینج کرتا ہے، اور فزیکل عبادت بھی ہے۔ تو حج کے جو، پہلے ہم دیکھیں کہ حج کی فضیلت کیا ہے، حج کے فائدے کیا ہیں۔ جیسے کہ متفق علیہ روایت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہیں، یعنی ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے تک جو بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہوگی وہ دوسرے عمرے کے وقت ختم ہو جاتی ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ بتائیے، میں اور آپ، ہم میں سے کون نہیں جانا چاہے گا جنت میں؟ کس کو نہیں چاہیے جنت؟ اور کیا کرنا ہے اس کے لیے کہ حج مبرور، یعنی مبرور ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت، کوئی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ آخری صحابی تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی تھی، یعنی مکہ سے آنے والے، مدینہ کرنے والے مہاجر صحابی۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ رسول اکرم کے ہاتھ میں دینا چاہا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ بہت سارے اس سے پہلے ایسے کام کر چکے ہیں، ہر دفعہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل رہے، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، جب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑھا کر پھر پیچھے کھینچ لیا بیعت کرنے کے لیے، رسول اکرم نے فرمایا کہ کیا ہوا اے عمر؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ نے فرمایا، کہ تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ حج پچھلے پورے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یعنی ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو پورا کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے گویا کہ وہ بالکل، اس کا جو ماضی تھا وہ بالکل گناہوں سے خالی ہے، الحمدللہ بلینک ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع قیوم ولدته امه، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، خالص نیت ہونا ضروری ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے حج کیا، اور اس دوران یعنی حج کے دوران کوئی بےہدہ بات، کوئی گناہ کی بات نہ کی، وہ حج کر کے ایسے لوٹا گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے آپ سوچیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ تو جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، اور جو لوگ حج کر چکے ہیں الحمدللہ، اور جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن کا اس سال نمبر نہ لگ سکا ہو، اگلے سال جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کا حج ایسے ہی حج مبرور ہو۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور بار بار حج اور عمرہ گناہوں اور فقر کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے الحمدللہ، تنگ دستی اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا زبردستی عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار اتنے ہی پیسے غریب کی شادی میں دے دو۔ تو نہیں، آپ عبادت کا وہ چینج نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کام بھی کریں۔ حج اور عمرے کا جو ثواب ہے، وہ کسی کی شادی میں مدد کرنے پر وہ ثواب نہیں مل سکتا آپ کو، وہ ایک اپنی جگہ ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ آپ کریں۔ لیکن حج اور عمرہ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ لوگوں نے ایک نیا وہ نکال ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے حج کو کیوں جاتے ہیں، 10 لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی اس میں۔ تو یہ آپ ایک نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے فرض کیے گئے ایک جو طریقہ ہے، جو عبادت ہے، اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، اور یہ معتزلہ والی سوچ ہے اصل میں، کہ عقل سے ہر چیز کو پرکھنا، عبادت کو آپ ہٹا کر اس کی جگہ آپ اپنی لاجک پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بار بار عمرہ اور حج فقر اور محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ پے در پے یعنی بار بار حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ ای العمل الافضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، پوچھا گیا ما ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد پوچھا گیا ثم ماذا؟ قال حج مبرور متفق علیہ، کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا اس کے بعد، آپ نے فرمایا حج مقبول یا حج مبرور۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ یعنی ایسا حج جو قبول کیا گیا ہو، ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو سبحان اللہ، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو مبرور، یعنی عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کتنے سارے حج کے فائدے ہیں۔ اور واقعی میں جو وہاں جا کر آتا ہے، وہ ایک اپنے اندر روحانی اسپرٹ محسوس کرتا ہے، ایک تقوی محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی چینج نظر آتی ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ حج کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی نہ بدلی، تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ جب اللہ کے گھر کے پاس جا کر واپس آ کر بھی آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، یا اس سے دور نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کیا چیز آپ کو بدل سکتی ہے؟ اتنی بڑی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، شاعر اللہ دیکھنے کے بعد۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 4500 سال پہلے، جب ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اس گھر کی تعمیر کی، اور جب فرشتوں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی تھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کہاں گھر تعمیر کرنا ہے، اور انہوں نے دونوں والد اور بیٹے نے اس گھر کی تعمیر شروع کی تھی، اور اس گھر کی تعمیر کرتے کرتے وہ لوگ کیا کہتے جا رہے تھے، کیا دعا کرتے جا رہے تھے، اتنا عظیم کام، اتنا نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی ان کی دعا کیا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ عاجزی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا نیکی کا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں لوٹنا تیری ہی طرف ہے اور تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام کر لیں آپ، یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں آپ تصور کر سکتے کہ اب ہم بہت زیادہ اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، نہیں، بلکہ آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما لے۔ تو 4500 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کے اس دن کہ اذان دے دو، کال کرو لوگوں کو، بلاؤ لوگوں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ آس پاس کوئی نہیں تھا سوائے اس وقت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے، ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، بے آب و گیا میدان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اذان دو، یعنی کال کرو لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے پیدل سوار اونٹنیوں پر۔ آگے ہمیں ملتا ہے اس کا ذکر کہ لوگ اس کے لیے دور دراز سے پیدل چل کر آئیں گے یا جیسے بھی سواری پر آئیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پکار کا نتیجہ ہے کہ جب انہوں نے اس پکار کو اللہ کے اذن سے پکارا، اذان دی، لوگوں کو کال کی، تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے دور دراز سے ابھی تک آتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور کیسے اس جگہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 4500 برس سے یہ حج اور عمرہ اسی طرح شروع ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہا گیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت کوئی بھلا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اے ابراہیم، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، اذان دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، واقعی میں وہاں پہنچ کر ہی وہاں کے فائدوں کا علم ہوتا ہے۔ جب وہاں ایک بار انسان پہنچ جاتا ہے تو یقین جانے کہ دنیا سے بالکل وہ کٹ جاتا ہے، گویا کہ واقعی میں دنیا اسے یاد نہیں رہتی ہے، نہ اسے گھر کے کام کاج کی فکر ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی فکر، بس ایک اللہ تعالیٰ سے لو لگی رہتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس ہی کہیں ٹھہرا رہے، وہیں نماز پڑھتا رہے، وہیں سجدے کرتا رہے، وہیں دعائیں کرتا رہے۔ ایک ایسا روح پرور منظر ہوتا ہے، پر نور منظر ہوتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے کشش رکھ دی اس گھر میں، اس جگہ میں، کہ ہر مسلمان جو بھی وہاں جاتا ہے پہلے تو وہ یہ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار مجھے وہاں پہنچا دے، ہے نا؟ آپ میں سے ہر ایک کا دل گواہی دے گا جو نہیں گئے ہیں ابھی تک کے، اور جو ایک بار جا کر آ چکے ہیں، کہ پہلے ہم میں سے ہر کوئی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ وہاں پہنچا دے، اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی وہ بڑھ جاتی ہے، یہ نیکی کی لالچ بڑھ جاتی ہے الحمدللہ، کہ اس کے دل میں اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ایک بار اور یہاں لیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے اللہ کے گھر سے محبت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے اصل میں۔ حالانکہ کیا ہے اس گھر میں، کوئی خوبصورتی ہے، لیکن ایمان کی نظر سے اگر دیکھیں تو ایک مومن کا دل وہاں ایسے اٹک جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم لوگ ابھی کل ہی آئے ہیں وہاں سے، پرسوں رات سمجھے، لیٹ نائٹ، کل کی سمجھے ارلی مارننگ ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، واقعی میں جتنی دفعہ وہاں جاؤ اتنی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ بس یا تو وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، یا وہاں سے واپس نکلتے وقت ایک ہی دعا ہوتی ہے زبان پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جلد از جلد یہاں لے آ، الحمدللہ۔ اور اسپیشلی فجر، مغرب اور عشاء کا وقت ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت ہم زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتے، جو وہاں موجود ہوتا ہے وہی جانتا ہے اس کی کیفیت۔ اور عشاء اور مغرب کی نماز میں جو لطف آتا ہے، جو قرآن سن کر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ قرآن سمجھنے والے جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ حج کی اہمیت ہے کہ اس اتنے سارے اس کے فائدے ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی لوگ سمجھتے کہ اچھا حج کو جاتے ہوئے خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، سامان بیچنا نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب وہاں پہنچو گے تو تم وہاں کے فائدے دیکھو گے، یعنی وہ جو منافع ہے تم وہ دیکھو گے وہاں پر، جو فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے وہاں پر، جب وہ پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ تو واقعی میں وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ایک تو روحانی فائدے، ہر طرح سے فائدے، اور وہاں کا جو بزنس ہے وہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کے روزگار کا سامان مہیا کر رکھا ہے وہاں پر، کتنے لوگ روزی کماتے ہیں وہاں سے اور اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بزنس بھی کتنا اچھا چلتا ہے وہاں پر، اور جس کی وجہ سے کتنے گھرانے چل رہے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ۔ واقعی میں ہر ایک کو فائدہ ہے وہاں جانے سے۔ حج کو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو فورن کرنسی ہے جو کنورٹ ہوتی ہے، سبحان اللہ، بس کوئی ایک فائدہ ہے ہی نہیں وہاں کے، اتنے سارے فائدے ہیں، اتنے سارے فائدے ہیں کہ ہم گنوا ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے واقعی میں۔ تو حج اور عمرے کے یہ بہت سارے فائدے تھے، اور جو آپ کو حدیث کی صورت میں بتائے گئے۔ اب حج نہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جب موقع ملے حج کر لے، ورنہ پتہ نہیں وہ اگلے سال اس قابل رہے نہ رہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگلے سال کر لیں گے، لیکن اگلے سال کچھ اور نیا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے بہتر ہے کہ پہلے کر لیا جائے۔ اور جوانی کا حج تو سب سے دی بیسٹ ہے، میں تو کہتی ہوں کہ حج کے لیے انسان کو ینگ ایج میں ہی جانا چاہیے، بڑھاپے کا کام نہیں ہے حج کرنا، یقین جانیے۔ اور یہ صرف ہمارے ایشین کنٹریز میں ہی یہ کانسیپٹ ہے کہ حج بڑھاپے میں کرنا چاہیے، ورنہ یقین جانیے کہ پوری دنیا سے جو لوگ آتے ہیں نا، وہ ینگ لوگ آتے ہیں حج کے لیے۔ اور اسپیشلی انڈونیشیا ملیشیا میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ شادی کے بعد وہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، پہلا سال ہی وہ لوگ حج کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے بیسٹ جو ٹائم ہے حج کے لیے وہ جب جوانی کی طاقتیں اور قوتیں عروج پر ہوں تبھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں فریش اور قوت والے لوگ چاہیے، کیونکہ آپ کو بہت چلنا پڑتا ہے۔ تو حج کو جو لوگ جا رہے ہوں ایک ذہن میں وہ لے کرنا چاہیے کہ اچھا بس آسانی ہی آسانی۔ ویسے تو حج نام ہی مشکل کا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے جہاد کے برابر اس کو درجہ قرار دیا گیا ہے۔ اب وہاں جاتے ہیں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کا، ایک تو ٹریفک، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ پہلے سے سوچ کر جائیں کہ ایسا نہیں کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو صرف ایک روحانی منظر ہی نظر آ جائے گا، نہیں، وہ تو آپ کو ہوگا، انشاءاللہ ضرور محسوس ہوگا، لیکن ساتھ میں کچھ تکالیف بھی اٹھانی پڑے گی، کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پہلے سے اس کے لیے پریپئر ہو کر جائیں، کیونکہ انسانی سوچ کر جاتے کہ اچھا اللہ کا گھر ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اچھے ہی اچھے لوگ ہوں گے۔ نہیں، دنیا سے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کچھ آپ کو دھکا دینے والے بھی ملیں گے، کچھ ہو سکتا آپ کو جگہ نہ دیوا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو ذرا سی جگہ بھی نہیں دیتے نماز کے لیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں سوچ کر جانی ہے کہ یہ حج مبرور ہو، اور اسی لیے اس میں کوئی نہ جھگڑا ہونا چاہیے، نہ نافرمانی کی بات ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی شہوت کی بات ہونی چاہیے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، چنا اس کام کے لیے کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہاں پر حجر اسود ہے جو جنت سے لائے گئے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اور وہاں پر صفا اور مروہ ہے جن کو اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کن سے ایسے کام لیتا ہے، کن لوگوں سے ایسے کام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی کون سی ایسی خوبی پسند آتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ تو یہ سوچ لے کر جائیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ذرا ان لوگوں کی بھی یاد کریں جن لوگوں نے قربانیاں دی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں اس دین کے راستے میں، دین کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا، کیوں ان کو برگزیدہ کیا، کچھ نہ کچھ ایسی خوبیاں ہوں گی نا ان کے اندر، تو ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں حج کے دوران، یہ قربانی ہمیں کس کی یاد دلاتی ہے، کس نے کی تھی قربانی اور کس کی تھی قربانی. یقین جانیے اگر دن میں ہزار بار بھی ہم یہ سوچیں نا، اور واقعی میں عقل بہت ہی حیران ہو جاتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے انسان بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، کیسی اللہ سے محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور کیسی محبت تھی اس بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ سے اور اپنے والد سے بھی، کہ باپ والد تو تیار ہیں ہی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، لیکن بیٹا بھی تیار ہے خوشی خوشی قربانی دینے کے لیے. آج ایسی کوئی مثال ہمیں نظر آتی ہے؟ تو ہم کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ محبت پیدا کرنی ہے، وہ اللہ کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر، کہ کیسے وہ تھے دونوں والد اور بیٹے، کہ اللہ کی خاطر والد اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا اپنے والد کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے والد کے کہنے پر اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. سبحان اللہ، یعنی ایسا منظر زمین اور آسمان نے نہ دیکھا ہوگا. تو یہ حج ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ جب ہم حج کر رہے ہیں، جب ہم صفا مروہ پر سعی کریں گے، جب ہم جمرات پر کنکریاں ماریں گے، جب ہم قربانی کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کو کیا یاد دلا رہی ہیں؟ حج میں تمام جو ہمارے لیے اعمال رکھے گئے ہیں، یہ جو ہم وہاں رہتے ہیں حج کے دنوں میں، یعنی جب 8 تاریخ کو نکلتا ہے ایک محرم احرام پہن کر وہاں سے، اور جو لوگ یا تو پہلے سے احرام پہنے ہوتے ہیں حج قران والے، یا جو لوگ حج تمتع والے 8 تاریخ کو احرام پہنتے ہیں، تو چند دن ہیں آپ دیکھیں، حالانکہ 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 دن، ٹوٹل 6 دن کا حج ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ، ان 6 دنوں میں جو کام آپ کو کرنے ہیں، وہ کام آپ کو کس بات کی یاد دلاتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر اطاعت خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر جھک جانا، سرنڈر کر دینا. تمام انبیاء نے یہی کیا نا، ہم سے تو ہمارے بیٹے نہیں مانگے جا رہے، ہم سے ہماری اولاد نہیں مانگی جا رہی ہے نا، کیا مانگا جا رہا ہے ہم سے؟ اس حج کے سفر میں تقویٰ. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کیا تم ساتھ میں لے لو، کیا کہا گیا کہ اچھا بہت اچھے اچھے ساتھ میں ابائے رکھ لو، اچھا ساتھ میں بہت اچھے کھانے پینے کی چیزیں رکھ لو، یہ کہا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ آیت ہمیں لکھ کر اپنے پاس رکھ لینی چاہیے، تمام حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، حج کے سفر کے لیے نکلو تو سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. سبحان اللہ، یعنی سامان تو ساتھ میں رکھنا ہے، آپ کو مانگ تانگ کر حج نہیں کرنا ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہی نہیں کہ لوگوں سے مانگ مانگ کر حج کرو، نہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ حج ہی نہ کرے. تو اپنا سامان اپنے ساتھ خود رکھنا ہے تاکہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے. زاد راہ ساتھ رکھنا ہے، جو آپ کو راستے میں سفر کے لیے جو بھی چیز ضرورت پیش آ سکتی ہے جس کی. لیکن بہترین زاد راہ کیا ہے، بہترین سفر کا سامان کیا ہے؟ تقویٰ. اس سفر میں تقویٰ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تقویٰ ساتھ میں رکھ کر لے کر نکلو، اور یعنی بہترین زاد راہ تقویٰ ہی ہے، کیونکہ آپ کو ہر قدم قدم پر وہاں پر قربانی دینی پڑے گی. قدم قدم پر آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. قدم قدم پر آپ کو ہو سکتا ہے سامنے والے سے تکلیف پہنچے، آپ کو اپنے آپ کو درگزر سے کام لینے کی تلقین کرنی پڑے گی. یہی تو حج ہے اصل میں، قربانی دینے کا نام. یہ جذبہ ہی آپ کو لے کر جانا ہے ساتھ میں، کہ آپ کو ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت قربانی دینی ہے. تو آج اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اولاد نہیں مانگ رہے کہ ان کو ذبح کر دو وہاں پر، نہیں، بلکہ ہم سے صبر اور برداشت، ہم سے یہ قسم کی قربانی مانگی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں آسان ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے. آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنے اپنے بیٹوں کو قربان کر دو، آپ بتائیے کیا ہے ہمارے اندر اتنی ہمت، ہم کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم اتنے لیول پر نہیں پہنچے، ہمارا ایمان اس لیول تک نہیں آیا ابھی. تو سبحان اللہ، کیسی قربانی تھی وہ باپ اور بیٹے کی، اور اس بیوی کی بھی قربانی. جب بھی حج کرتے، جب ابھی ہم صحیح کر رہے تھے، اور میں یہی کہہ رہی تھی بچوں سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی صحیح کو کس قدر اہمیت دی کہ حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا اس کو، یعنی آپ کا نہ حج مکمل ہو سکتا ہے نہ آپ کا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے بغیر صحیح کے. ایک خاتون کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو قبولیت بخشی اور کیسے اس کو قائم اور دائم رکھا کہ اس عورت کی قربانی کو، اس عورت کی، اس خاتون کی صحیح کو، اس خاتون کی کوشش اور جدوجہد کو تمام مردوں کو بھی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، عورت کو اس کی تذلیل کی گئی ہے، مردوں کو قوام بنا دیا گیا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آپ بتائیں، کوئی ہے کسی مذہب میں ایسا کہ ایک خاتون کی پیروی پر، ایک خاتون کے نقش قدم پر تمام مردوں کو بھی چلنا پڑتا ہے؟ وہ خاتون جہاں تیز دوڑی تھی، مردوں کو حکم ہے کہ وہاں تم بھی تیز دوڑو، اتنی زیادہ اس خاتون کے نقش پا کی پیروی کرنی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے، یا کیسے اللہ تعالیٰ قدردان ہے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے کیے گئے عمل کا اللہ تعالیٰ کس قدر بڑا اجر دیتا ہے. تو ہم سب خواتین کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم خواتین کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیچھے نہ رہیں، اپنی جدوجہد کو، اپنی سعی کو جاری رکھیں اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، آپ کے چھوٹے سے عمل کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا انشاءاللہ، اور دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. وہ تو اپنے بندوں کے ہر چھوٹے سے عمل کی بہت قدر کرتا ہے، کئی گنا بڑا چڑھا کر دیتا ہے اپنے بندوں کو وہ. تو جب حضرت حاجرہ کے ہم اس عمل کو سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں، اچھا وہ خاتون نے یہ عمل کیا تھا، اللہ کی خاطر تنہا رہ گئی یہاں پر، نہ بجلی، نہ لائٹ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ لوگ، نہ آدم، نہ آدم زاد. آپ سوچیں ذرا کہ کیسے رہی ہوں گی وہاں پر تنہا اپنے بیٹے کو لے کر، اور وہ بیٹے کے لیے ہی پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان لگائی ہوگی انہوں نے سات چکر. جب آپ طواف کر کے آتے ہیں اور دھوپ کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت اگر آپ طواف کر رہے ہیں، سمجھے عمرہ کر رہے ہیں، کتنی بری حالت ہو جاتی ہے، اور کتنا پانی پینے کو دل چاہتا ہے، اور کتنا ہم گلاس پر گلاس، وہ زمزم وہاں ٹھنڈا رکھا ہوتا ہے، ہم ایک کے بعد ایک گلاس پیتے چلے جاتے ہیں، سیر ہی نہیں ہوتی ہے طبیعت. اور جب طواف کر کے آتے ہیں صحیح کرنے کے لیے، تو سبحان اللہ، کیا ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے بھی انتظام کیا ہے، کہ اتنا ٹھنڈا، اتنا اچھا لگتا ہے صحیح کرنے کے دوران، صفا اور مروہ کے دوران، کہ لگتا ہے اچھا ہم دوڑ نہیں رہے بلکہ انجوائے کر رہے ہیں، ہے نا؟ جو لوگ کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے. ہمارے لیے اتنی آسانی، یعنی آج ہم صحیح کر رہے ہیں تو نیچے فرش بھی اتنا ٹھنڈا، چکنا پتھر بنا دیا گیا. وہ خاتون جب دوڑی ہوں گی تو کتنے کیسے پتھر ہوں گے، وہ کتنے نوکیلے پتھر ہوں گے، اور وہ کیسے دوڑ رہی ہوگی، اور کیسے دھوپ ہوگی. آج تو ہم صحیح کرتے ہیں تو اوپر چھت ہے، دھوپ نہیں ہے وہاں پر، ہم سائے میں صحیح کرتے ہیں. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، اتنا فل ایئر کنڈیشن وہاں لگا ہے، اتنا پاورفل، کہ بہت ہی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں. اتنی آسانی میں حج، اور پھر بھی کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی کہ اچھا ہمارے ساتھ حج میں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. آنے کے بعد لوگ اپنی اس روحانی کیفیت کو بتانے کی بجائے شکایتیں کرنے لگ جاتے کہ ہم کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی، ہم کو تکلیف اٹھانی پڑی. تو بھائی، حج تو نام ہی ہے نا تکلیف اٹھانے کا، مشقت کا. اس لیے تو عورتوں کے لیے اس کا حج اور عمرہ کو جہاد کہا گیا ہے، سمجھے آپ، میدان جہاد میں جا رہی ہیں. تو آنے کے بعد شکایتیں نہیں کرنی ہم کو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی سے پہنچایا. فلائٹ میں گئے، ایئر کنڈیشن فلائٹ میں گئے، ایئر کنڈیشن فلائٹ میں واپس آئے، صحیح جو کی فل کولنگ میں صحیح کی، الحمدللہ، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. ایون عرفات کے میدان میں رہے تو خیمے بنے ہوئے، الحمدللہ، دھوپ میں نہیں بیٹھنا پڑا، خیموں میں بیٹھے ہم لوگ، ٹینٹ میں بیٹھے، الحمدللہ. تو کتنی سہولت ہے آج کی حج کی. تو پہلے سے یہ بات سوچ کر جائیں کہ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ تیاری کریں، اسپیشلی کہ وہ روحانی فائدے بھی حاصل کریں، اور فزیکلی جو تکلیف اٹھانی پڑے تو اس کے اوپر صبر اور برداشت سے کام لیں. اور اس وقت حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کو یاد کریں کہ ان لوگوں نے کیسے تکلیف اٹھا کر سفر کیا تھا. تو آج ہم کتنی سہولت میں یہ سفر کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر اور برداشت سے کام لیں، لوگوں سے درگزر کریں، لوگوں کے لیے جگہ دیں. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب تم سے پوچھا جائے تو تفسح ہو، یعنی تم جگہ دے دو، اپنی کشادہ کر دو، تم لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دو، دے دو جگہ، تھوڑا سمٹ جاؤ تم، تو جگہ دے دیا کریں. کیونکہ حرم وہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، ہماری تو خریدی ہوئی زمین نہیں ہے وہ کہ ہم اس پر اجارہ داری کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم تو یہاں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے. کچھ لوگ بڑے بہت بد اخلاق اور بدتمیز ہوتے ہیں صحیح میں، کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے بھی نہیں دیتے، ہم ان سے ریکویسٹ کی جاتی کہ صرف ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز جب ہوگی ہم اٹھ جائیں گے یہاں سے، لیکن سنتے ہی نہیں، بیٹھنے بھی نہیں دیتے ہیں. کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. اور حج کرنے آئے ہیں اور عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کا ذرا خیال اور احساس نہیں ہے. تو کبھی ایسا نہ کریں. تو الحمدللہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کے سفر کو قبول فرمائے اور ان کے حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنائے. تو وہاں جائیں تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع، ایک اپارچونیٹی فراہم کی ہے کہ آپ ایسے واپس پلٹ سکتے ہیں کہ گویا آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، ابھی ابھی آپ پیدا ہوئے ہوں. تو لہٰذا کتنا بڑا اور کتنا بہترین موقع ہے، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ ایسے کوئی کام سرزد نہ ہونے پائے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوں، اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی غلطی سے ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ تو حج کی اہمیت ہے. بھائی دیکھتے ہیں حج کا طریقہ اور کون کون سے حج ہیں. ایک میں مختصراً آپ کو حج کا طریقہ بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم سوال جواب رکھیں گے، اسی میں زیادہ آپ لوگوں کا فائدہ رہے گا انشاءاللہ، امید ہے. آپ دیکھیں تین قسم کے حج پر اجماع ہے. تمام علماء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین قسم کے حج ثابت ہیں، یعنی جو آپ نے فرمائے. لیکن آپ نے جو حج کیا تھا، میجورٹی آف صحابہ کا کہنا ہے کہ آپ نے حج قران کا احرام باندھا تھا، ٹھیک ہے. تو تین قسم کے حج ہیں، حج قران، حج افراد، حج تمتو. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہننے کے بعد جب تھوڑا آگے نکل چکے اور وہاں پہنچ گئے، تب آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے ہی بات کا علم ہوتا تو میں بھی حج تمتو کا ہی احرام باندھتا، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھتا اور پھر کھول دیتا، اور اس کے بعد پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتا اور پھر حج کرتا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حج تمتو کو پسند کیا یا دوسرے لوگوں کے لیے آپ نے اسی کو پریفر کیا. تو حج قران، حج افراد، حج تمتو. حج افراد دراصل، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ حج افراد جو مکہ میں رہنے والے ہیں یا مدینہ میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ حج افراد کریں. حج افراد میں دو طواف اور یعنی طواف ودا اور طواف زیارہ ہیں. حج افراد کن صورتوں میں کرنا چاہیے؟ تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف مکہ والے یا عمرہ سوری جدہ والے وہی لوگ حج افراد کریں، ایسا نہیں ہے. کسی کے بھی لیے حج افراد کی اجازت ہے، کوئی بھی لوگ حج افراد کر سکتے ہیں. ہاں، حج افراد میں قربانی ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو قربانی دینی ہے. حج تمتو کا مسنون طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی حج کے لیے آپ احرام باندھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ الفاظ ہم کو ملتے ہیں دعا کے طور پر، کہ اللہم ہاذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، کہ اے اللہ تعالی میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے. یعنی کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے نا کہ آپ سب کے سامنے نکل کر جاتے ہیں، تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو نہ ان کو پھول اور ہار پہنائے گئے، نہ ان کو ویلکم کیا گیا، نہ جاتے وقت ان کو پھول اور ہار پہنائے گئے، نہ ان کی دعوتیں کی گئی، نہ ان کو کپڑے بنائے گئے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے آگے الحاج محمد نہیں لگایا، بلکہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا جاتا تھا، یہ محمد رسول اللہ. اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی کبھی اپنے نام کے آگے الحاج نہیں لگایا، کیونکہ الحاج لگانے سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ دکھاوا، کہ اچھا ہم تو حاجی ہیں بھائی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو میقات سے، یعنی آپ اگر حج تمتو کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جو باہر ملکوں سے آنے والے لوگ ہیں وہ حج تمتو ہی کرتے، کیونکہ اگر وہ پہلے آ جاتے ہیں تو ان کو اتنے دن تک احرام کی پابندی میں رہنا یہ مناسب نہیں ہے اور مشکل کام ہے. تو باہر سے آنے والے، باہر ملکوں سے آنے والے زیادہ تر لوگ حج تمتو کرتے ہیں. اور حج تمتو میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنی کنٹری سے آتے ہیں اور آتے ہی پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوا کر مرد اور عورتیں تھوڑے سے بال کٹوا کے اپنا احرام کھول دیں گے، تو آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 8 تاریخ سے آپ دوبارہ احرام پہنتے ہیں، اس وقت پھر آپ حج کی نیت کرتے ہیں. اور پھر 8 تاریخ کو جب احرام باندھا تھا، چاہے تو مکہ سے پہن لیں یا پھر منا میں پہن لیں، تو 8 اور 9 یعنی عرفات کے دن بھی آپ وہ احرام میں ہوتے ہیں. اور پھر جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ قربانی دینے کے بعد اپنا احرام کھول دیتے ہیں اور سر منوا لیتے ہیں، یا جو بھی ہے قصر کرنا وہ کر لیتے ہیں. تو حج تمتو میں میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار دینا. پھر 8 ذوالحجہ کو جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، مکہ میں جہاں آپ ٹھہرے ہیں وہیں سے حج کے لیے احرام باندھنا اور نیت کر لینا لبیک حجن کہہ کر۔ پہلے آپ لبیک عمرہ کہہ کر حج نیت کریں گے، پھر اس کے بعد لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں گے۔ کب؟ 8 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور جسم پر خوشبو لگانا یہ مسنون ہے۔ بیمار آدمی کا احرام باندھتے وقت اللہم محل حیث حبستنی، اے اللہ میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا کہنا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسا شخص جو بہت بیمار ہو، ہو سکتا ہے اس کا پورا حج ہو سکے نہ ہو سکے، اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے، تو وہ ایسی مشروط نیت کر لے گا۔ ممکن ہو تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد احرام باندھنا، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار پھر وہی الفاظ کہنا جس میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ پہنچنا اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن کی فجر، ایسی 5 نمازیں قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنا۔ یاد رکھیں یہ ایک سنت سے ثابت ہے۔ رسول اکرم کے ساتھ تمام مکہ والے بھی موجود تھے اور جدہ والے بھی موجود تھے، ان لوگوں نے رسول اکرم کے ساتھ قصر نماز ہی ادا کی تھی۔ جو لوگ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں ان کے جو ان کے الگ الگ علماء ہیں ان کو کہتے کہ پوری نمازیں پڑھو، نہیں، بالکل غلط بات ہے، آپ سنت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مطلب یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علماء یا آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں بنسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ رسول اکرم کی اطاعت کے خلاف ہوگا۔ تو آپ کو منیٰ میں قصر نماز ہی ادا کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو 8 ذوالحجہ کو آپ اس دن کی 8 ذوالحجہ کی 4 نمازیں اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی ایسی ٹوٹل 5 نمازیں ادا کریں گے۔ پھر 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کو سورج نکلنے کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ سے عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر، تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ، اور تلبیہ تو جانتے ہوں گے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سبحان اللہ۔ یعنی ایک طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حاجی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وفود ہیں، مہمان ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر جو اذان دی تھی، جو کال کی تھی، تو اس کے جواب میں وہ لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لبیک کا مطلب کہ جی ہاں ہم حاضر ہیں، یعنی ایک طرح سے ایک جواب ہے یہ۔ پھر 9 ذوالحجہ کو آپ عرفات روانہ ہوں گے۔ عرفات کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گے۔ عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی نمرہ میں قیام کرنا، ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو عرفے کے دن دو نمازیں جمع کرنی ہیں، قصر کریں گے، یعنی ظہر کی 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھیں گے اور عصر کی بھی 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھیں گے۔ ایک اذان ہوگی لیکن اقامتیں 2 ہوں گی اور بیچ میں کوئی نفل نماز نہیں ہوگی۔ اور وادی نمرہ میں جگہ نہ ملے تو پورے میدان عرفات میں جہاں چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہاں پر ٹھہرنا، تھوڑی دیر وقوف کرنا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی دعائیں اور سنت نبی سے جو ثابت دعائیں وہ مانگنا، اور بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تحلیل بھی کرتے رہنا اور تلبیہ بھی کہنا۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ رسول اکرم نے نہیں پڑھی تھی۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھی ادا کرنا۔ اب مزدلفہ پہنچ کر آپ پھر دونوں نمازیں پڑھیں گے مغرب اور عشاء کی۔ رات سو کر گزارنا اور 10 ذوالحجہ کی نماز فجر تھوڑا سا جلدی ادا کر کر وہاں سے پھر نکلنا۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے خوب روشنی پھیلنے تک اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کرنا، توبہ اور استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا۔ یعنی رسول اکرم نے کیا کیا تھا کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر آگے چل پڑے اور سورج نکلنے تک خوب دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب طلوع آفتاب سے پہلے سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منیٰ روانہ ہونا اور راستے میں وادی محسر سے تیزی سے گزر جانا۔ یعنی ایک وادی آتی ہے وہاں پر جس کا نام وادی محسر اس کو کہتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے اوپر جو ابابیل کا لشکر بھیجا تھا، تو چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا لہٰذا وہاں سے جلدی گزر جانا ہے۔ پھر منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمر عقبہ کی رمی کرنا اور رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اسے کچھ پکا کر کھانا یا نہیں بھی پکا کر کھا سکے، کیونکہ آج کل تو گوشت بند ہو کر جب کبھی کہیں اور چلا جاتا ہے۔ حج افراد والوں پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن کوئی خوشی سے دینا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر قربانی کے بعد جو مرد حضرات ہوں گے حلق یا تقصیر کروائیں گے، حلق مطلب پورا سر منوا لینا، تقصیر مطلب پورے سر کی کٹنگ بنوانا سمجھے، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا، یعنی اب آپ کا یہ پہلا تحلیل اول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد منا سے مکہ جا کر اسی دن طواف افادہ کریں گے، جس کو طواف حج کہتے ہیں، طواف افادہ ہی کا نام طواف حج ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ جو طواف ہے دراصل یہ حج کا رکن ہے، اگر وہ نہ ہوا تو حج ہی نہیں ہوگا، اگلے سال دوسرا حج کرنا پڑے گا، سمجھے؟ طواف افادہ طواف حج ہے۔ حاجیوں پر عید کی نماز فرض نہیں ہے، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ رسول اکرم نے عید کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہ بات یاد رکھیں ضرور، ٹھیک ہے؟ حاجی عید کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو منا سے مکہ جا کر طواف افادہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور مکہ سے اسی دن رات میں یا جب بھی آپ کا عمرہ یعنی طواف اور سعی مکمل ہو جائے واپس آ جانا منا میں۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کی راتیں منا ہی میں گزارنا، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، زوال آفتاب یعنی جب سورج نصف النہار پر آ جائے، یعنی ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے یہ، یا ظہر ہونے سے تھوڑا پہلے کا وقت۔ تو اب تینوں جمرے کو آپ کنکریاں ماریں گے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی ترتیب کے ساتھ رمی کرنا۔ پھر جمرہ اولا، جمرہ وسطی کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا۔ پھر جو منا میں جس دوران آپ کا قیام رہے گا، اس دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، یا یہ تو پاسبل نہیں ہوتا، اصل میں روزانہ طواف نہیں ہو سکتا، بس جو طواف افادہ ہوگا وہی ہوگا، یہ آپشنل ہے، اصل میں آپ کے پاس وقت ہو تو جائے اور کرے ورنہ نہیں۔ 12 ذوالحجہ کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکلنا، اور اگر سورج منا ہی میں غروب ہو جائے تو پھر 13 ذوالحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے منا سے واپس آنا، یعنی چاہے تو 12 کو بھی واپس نکل سکتے آپ، لیکن چاہے تو 13 تک وہاں پر رک سکتے ہیں، 13 کو بھی کنکریاں مار کر پھر واپس نکل سکتے ہیں۔ پھر جب مکہ پہنچ جائیں گے اور اب آپ کو اپنے اپنے گھر جانا ہے، تو پھر اس سے پہلے طواف ودا کرنا ہوگا، آخری کام مکہ میں طواف ودا ہوگا جب آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں یا شہروں میں واپس جائیں گے۔ تو یہ حج تمتع کا مسنون طریقہ تھا۔ اب آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔